علم و عمل۔ یہ دور علم کا دور ہے اور نئی نئی ایجادات کی وجہ سے سائنس کا زمانہ ہے۔ آنکھ کا اندھا بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ موجودہ زمانے کی ساری ترقی تحقیق ریسرچ کے اوپر قائم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ واضح طور پر انکشاف کرتی ہے کہ جن قوموں نے جد و جہد کر کے علمی خزانوں سے استفادہ کیا وہ ترقی کے مینار تعمیر کرتی رہیں، اور جو قومیں علمی خزانوں سے تہی دست ہو گئیں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ 1400 سال پہلے زمین پر جہالت کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف فساد برپا تھا۔ جہالت اور بربریت کی اس سے زیادہ بری مثال کیا ہو سکتی ہے کہ والدین اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ بے حیائی اور فحاشی کوئی خلاف عقل بات نہ تھی۔ زمین جب فساد اور خون خرابے سے بھر گئی اور اشرف المخلوقات نے انسانی حدود کو پھلانگ کر حیوانیت کو اپنا لیا اور اللہ کے عطا کردہ انعام فی الارض خلیفہ کے منصب کو یکسر بھول گیا، تو اللہ نے زمین کو دوبارہ پرسکون بنانے کے لیے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس برگزیدہ مقدس اور مطہر بندے نے عجیب و غریب، حیرت انگیز، محدود لامحدود رنگ رنگ اللہ کی نشانیوں کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا کہ ابتدائی دور میں زمین و آسمان کی حقیقت عربوں پر عیاں ہو گئی۔ قرآن نے بتایا، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش رات اور دن کے بار بار ظاہر ہونے اور چھپنے میں ان عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، تو نے یہ سب فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کسی قسم کا سقم نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو دانا اور بینا ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سورہ قاف آیت 7-8۔ عربوں پر علم و دانش آشکار ہو گئی، اور جب مسلمان علم کی تلاش میں صف بستہ ہو گئے تو انہوں نے علم کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ جو ان کی تحقیقات سے تشنا رہا ہو۔ ان کی تحقیقات پوری امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہیں اور عبرت انگیز بھی۔ مغربی ممالک کی لائبریریاں آج بھی مسلمان اسلاف کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ دانشور مسلمان ہیں جنہوں نے تحقیقات کر کے علوم کی شمعیں روشن کی۔ مسلمانوں نے عالم میں اس وقت روشنی پھیلائی جب دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان میں سے چند محققین، مفکرین اور سائنسدانوں کے نام یہ ہیں۔ عبد المالک اسمعی، انہوں نے علم ریاضی، علم حیوانات، علم نباتات اور انسان کی پیدائش اور ارتقاء پر تحقیق کی۔ عبد المالک اسمعی علم سائنس کا پہلا بانی ہے۔ اس سے پہلے سائنس کے علم کا وجود تاریخ کے صفحات پر موجود نہیں ہے۔ جابر بن حیان کی کتابوں کے تراجم 15ویں صدی عیسوی تک یورپ کی مختلف یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سائنسدان نے کپڑے کو واٹر پروف، لوہے کے زنگ سے محفوظ رکھنے اور شیشے کو رنگین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، انہوں نے صفر کا اضافہ کر کے ہنسوں کی قدر کو بڑھا دیا۔ اس نے کرہ ارض اور خط استوا کے نقشے بنائے اور جغرافیہ میں تحقیقات کی۔ علی ابن سہیل ربان التبری، انہوں نے فردوس الحکمت کے نام سے ایک مکمل کتاب لکھی۔ یعقوب بن اسحاق الکندی، इल्म फलकियात, केमिस्ट्री, मौसीकी और तबियात में माहिर थे। याकूब बिन इसहाक अलकंदी 265 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अबुल कासिम अब्बास बिन फरनास हवा में उड़ने के तजर्बे करता रहा। इसकी कोशिशें हवाई जहाज बनने का पेशखीमा साबित हुईं। धूप घड़ी भी इसकी ईजाद है। साबित इब्न करता, इन्होंने लीवर और गेयर ईजाद किए। लीवर और गेयर न होते तो आज हम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए नई नई ईजादात नहीं कर सकते थे। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी, इनको सर्जरी में महारत हासिल थी। ऑपरेशन के बाद जिल्द को सीने का तरीका भी इसकी ईजाद है। अबू नसर अल फ़ाराबी, इन्होंने मौसीकी का एक आला ईजाद किया था जिसकी आवाज़ से सुनने वाला कभी सो जाता था, कभी रोता था और कभी हंसता था। अबुल हसन अल मसूदी सबसे पहला शख्स है जिसने बताया कि ज़मीन की जगह समंदर था और समंदर की जगह ज़मीन। ये बात इसने इस वक्त बताई थी जब पैमाइश के लिए कोई साइंसी आला मौजूद नहीं था। इब्न सीना मेडिकल साइंस का माहिर था। इसने इल्मुल अब्दान का नक्शा बनाया और इसके अलग अलग हिस्से करके इसकी तस्वीरें बनाईं। मौजूदा मेडिकल साइंस में एनाटॉमी इसी की किताब का तर्जुमा है। इब्न सीना ने जिस्मानी हरारत नापने का आला ईजाद किया जो थर्मामीटर की सूरत में आज भी मौजूद है। आला हाजुल कयास बयान करदा साइंसदानों के अलावा 19 या 20 साइंसदान और हैं जिन्होंने तहकीक व तलाश के बाद साइंसी उलूम की बुनियाद रखी। अरबों से पहले यूरोप, अमेरिका, मिस्र और एशियाई ममालिक, चीन, हिंदुस्तान और जापान वगैरह में साइंस का अमल दखल नहीं था। अलबत्ता यूनान में किसी कदर इल्म मौजूद था। इल्मी तहकीकात और नई नई ईजादात की तरफ रगबत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा थी। कुरान पाक के नाजिल होने के बाद सरजमीन अरब जब इल्म की रोशनी से मुनव्वर हुई, इस वक्त मगरबी ममालिक में तहजीब व तमद्दुन का कोई निशान न था। रूस के लोग इंसानी खोपड़ियों में पानी पीते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म कुरान से मुसलमान सहरा नशीनों की ज़िंदगी बदल दी। कुरान के इल्म और कुरान के बताए हुए रोशन रास्ते पर चलकर 50 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुसलमानों ने आधे से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली। कैसर और कसरा की सल्तनतें मुसलमानों के कदमों पर झुक गईं। कुरानी आयात के अनवार से रोशन दिल मुसलमानों ने दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया और दुनिया को एक नई तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता कर दिया। कुरानी नज़रिए के मुताबिक मुस्लिम असलाफ की लिखी हुई किताबों के तराजिम हुए तो इन तहरीरों को यूरोप में इतनी ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई कि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम हो गईं। मुख्तलिफ़ उलूम, साइंस व फलकियात और रियाजी पर लिखी हुई किताबें 400 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रहीं। यूरोप के मौर्रिख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अरब न होते तो यूरोप इल्म की रोशनी से महरूम रह जाता। 5वीं और 6ठी सदी हिजरी के बाद मुसलमानों का इल्मी जवाल शुरू हुआ। उम्मत मुस्लिमा कुरानी तहकीक व तफक्कुर से दूर हो गई और कुरान की ज़ुबान में हासिल शुदा उलूम को भुला बैठी, जिसके नतीजे में मुसलमान कुरान के अनवार व हिकमत से दूर हो गए। फिर ये सिलसिला दराज होता चला गया। कुरानी उलूम और रूहानी ज़िंदगी की जो शमा रोशन हुई थी, कौम ने इसकी तरफ से आंखें बंद कर लीं। तस्खीरे कायनात, जो कुरान का पूरा और मुकम्मल तीसरा इल्म है, इसकी तरफ से तवज्जो हट गई और आलम इस्लाम इस शऊर से महरूम हो गया जो 1400 साल पहले कुरान ने अता किया था। और जब कोई कौम तफक्कुर, तहकीक व तलाश, बसीरत व हिकमत और नूर अला नूर फहम व फरासत से महरूम हो जाती है तो ग्रोहों और फ़िरक़ों में तकसीम हो जाती है और इसकी इज्तिमाइयत ख़त्म हो जाती है। इस गिरोह बंदी और फ़िरक़ों में तकसीम मुसलमान कौम की हालत ज़ार देख कर हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा की शिराज़ा बंदी के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया। इन्होंने ये बात बातनी और ज़ाहरी तौर पर महसूस कर ली थी کہ مسلم امہ کا زوال دراصل قرآنی تعلیمات سے انحراف اور روحانی قدروں سے دوری ہے۔ جسمانی تقاضے، جسمانی احساسات، کسی بھی قسم کا علم، ادراک اسی وقت ممکن ہے جب جسم کو متحرک کرنے والی، جسم کو زندگی عطا کرنے والی، جسمانی شعور کو فیڈ کرنے والی روح موجود ہو۔ قرآن نے اس حقیقت کو معاد کے نام سے بیان کیا ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر نے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے مسلم معاشرے کی درجہ بندی کے لیے مجلسیں منعقد کیں، وعظ اور نصیحت کی محفلیں سجائیں، اور ان کی کاوشوں سے سلسلہ قادریہ کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ ان کے جانشینوں نے، ان کی اولادوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء باطن نے جاری رکھا۔ روحانی سلسلوں میں بھی سازشی لوگوں نے اپنا عمل دخل جاری رکھا اور لوگوں کی توجہ کشف و کرامات کی طرف مبذول کر دی۔ اس طرز فکر کو کچھ اس طرح آگے بڑھایا گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ روحانیت کا مطلب کشف و کرامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس طرح پیران پیر دستگیر کی کاوش اور جد و جہد پر ایک نیا پردہ آ گیا۔ دوسری بات جو حقیقت کے برخلاف بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ تسخیر کائنات یا روحانی علوم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا بیزار ہو کر جنگل میں جا بیٹھے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان قوم ریسرچ سے محروم ہو گئی اور غیر مسلم اقوام نے علم کائنات میں ترقی کر لی۔ جب حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو گئے، تحقیق و تلاش پر غیر مسلم اقوام نے پہرے بٹھا دیے، تو قدرت نے اس جمود کو ختم کرنے کے لیے حسن اخرا سید محمد عظیم برخیا المعروف قلندر بابا اولیا کی ذات کو ظاہر کیا۔ آج کے دور میں ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ 100 سال پہلے جو باتیں کرامات کے زمرے میں بیان کی جاتی تھیں وہ سائنسی نظام کے تحت عام ہو گئی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کو 5 جگہ یا 7 جگہ دیکھا گیا تھا ایک بہت کم وزن بات ہے۔ امام موسیٰ رضا کی روح سے فیض یافتہ قلندر بابا اولیا نے نو انسانی کی باطنی اور جسمانی ترقی کے لیے نظریہ توحید و رسالت کے تحت پروگرام ترتیب دیا۔ اس پروگرام کو سائنسی بنیاد پر اس لیے استوار کیا گیا کہ اس دور میں کوئی بات اس وقت قابل یقین سمجھی جاتی ہے جب اس کے پیچھے سائنسی بنیاد پر دلیل موجود ہو۔ اس میتھڈ کو متعارف کرانے کے لیے سلسلہ عظیمیہ نام تجویز ہوا۔ قلندر بابا فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو اگر مادی شعور کے دائرے میں رہ کر سمجھا جائے تو قرآن کے معنی اور مفہوم میں شدید غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء قرآن جیسی عظیم الشان اور لاریب کتاب کے بارے میں اپنے قائم کردہ مفہوم پر متفق نہیں ہیں۔ روحانی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی انسان ہر لمحہ مرتا ہے اور لمحے کی موت انسان کے اگلے لمحے کی زندگی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ تھوڑے سے تفکر سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی کاوشیں ہیں، چاہے وہ اعمال ہوں، علم ہو، فہم ہو، اخلاقیات ہوں، یہ سب قبر تک کے معمولات ہیں۔ اگر زندگی اور حیات کی ہم آہنگی کا ادراک انسان کر لے تو حیات ابدی کا مزہ اسی زندگی کے لیل و نہار میں حاصل کر لیتا ہے۔ ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان مادی ماحول میں اس قدر کھو چکا ہے کہ وہ مذہب کو، جس کا کام ہی انسان پر باطنی دنیا روشن کرنا ہے، اس کو بھی مادی لذتوں کا وسیلہ بنانے پر بضد ہے۔ مذہب کا نام استعمال کرنے والے تو بہت ہیں، مگر ایمان، یقین اور مشاہدے کی طلب اس دور میں ناپید ہو چکی ہے۔ جب صاحب ایمان ہی ناپید ہو جائیں تو ایمان کی طلب کون کرے گا؟ آج کا سائنسدان موجودہ سائنسی ترقی کو نو انسانی کا انتہائی شعور سمجھتا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک گمراہ کن سوچ ہے، اس لیے کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی ترقی حضرت سلیمان کے دور میں اتنی تھی کہ ایک شخص نے جو پیغمبر نہیں تھا پلک جھپکنے کے وقفے میں 1500 میل کے طویل فاصلے سے مادی فارم میں تخت منتقل کر دیا تھا۔ یہ بات سائنسدانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ اتنی ترقی ہوتے ہوئے بھی کسی معمولی سی چیز کو بغیر مادی وسیلے کے حرکت نہیں دے سکتا۔ مذہبی دانشوروں کا کردار گزشتہ صدیوں سے آج تک انتہائی مایوس کن رہا ہے۔ انہوں نے کبھی انسانی تفکر کو اس طرف مائل نہیں کیا، اور انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی وسیلے کے جسمانی طور پر کون سی سائنس کے ذریعے معراج کے شرف سے مشرف ہوئے۔ انسان روشنی سے بنا ہوا ہے، اس کے سارے محسوسات الیکٹران کے اوپر قائم ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر دور کرنے والی الیکٹرکسٹی سے واقفیت حاصل کر لے تو وہ مادی وسائل کے بغیر کسی بھی مادی شے کو جہاں چاہے منتقل کر سکتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے انسانی شعور کو روحانی سائنس کی بنیاد پر 4 شعوروں میں تقسیم کیا ہے، اور ان 4 شعوروں کے اصطلاحی نام تجویز کر کے ان کی ایکویشن بنائی ہے۔ اپنی کتاب لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے 9 انسانی کو موجودہ بے سکون زندگی اور پر مصائب حالات سے آزاد ہونے کا نہایت مختصر مگر جامع حل بتایا ہے۔ قیاس کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریے کا چند قدم ساتھ ضرور دیتا ہے، مگر پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بذات خود جتنے طریقے وضع کیے، سب کے سب کسی نہ کسی مرحلے میں غلط ثابت ہوئے ہیں۔ توحید کے علاوہ اب تک جتنے نظام ہائے حکمت بنائے گئے ہیں اور تمام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ کتاب لوح قلم میں تحریر ہے کہ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے زیادہ مایوس ہیں، اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہوں گی۔ نتیجے میں 9 انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ موجودہ دور کے مفکر اور سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ وحی کی طرز فکر کو سمجھے اور 9 انسانی کی غلط رہنمائی سے دستکش ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے وظیفے جداگانہ ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ تمام 9 انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ اب صرف روحانی وظائف باقی رہتے ہیں، جن کا مقصد صرف توحید اور صرف توحید ہے۔ اگر دنیا کے مفکرین جدوجہد کر کے ان وظائف کی غلط تعبیروں کو درست کر سکیں تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے تحت ایک ہی دائرے میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ سلسلہ عالی عظیمیہ کے امام قلندر بابا اولیاء ایک ایسے عظیم سائنسدان ہیں جن کے پیش نظر 9 انسانی کو بحیثیت مخلوق کے توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے۔ قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات اور ارشادات کا خلاصہ یہ ہے، وہ 9 انسانی کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، خوف و غم کی زندگی سے اسے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ توحید و رسالت کے پلیٹ فارم پر 9 انسانی کو جمع کرنے کا روحانی مشن 1960 سے شروع ہوا۔ 27 جنوری 1989 کو قلندر بابا اولیاء نے حیات و ممات کی اس دنیا سے پردہ فرما لیا، اور ہم ان کے شاگردان کے خادم مسرور ہیں کہ قلندر بابا اولیاء کی روحانی سرپرستی ہمیں حاصل ہے اور تائید ایزدی ہمارے شامل حال ہے۔